فضائل الحدیث سے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ فضائل الحدیث ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے الہامی لطائف پر مبنی ہے. احادیث مبارکہ کی الہامی تشریحات. من کرم غیبا وهو يقدر على انفاقه ملأ الله تعالى قلبه امنا وايمانا. ترجمہ: جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود ہے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. من قوم غیظا وهو يقدر على انفاقه ملأ الله تعالى قلبه امنا وايمانا. جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود یہ کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن و ایمان سے بھر دے گا. یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اور وہ اس پر پورا غصہ جاری کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا. امن کے معنی ہے سکون. غصہ ضبط کرنے کا یہ انعام عظیم ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص غصے کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے، یعنی غصے کو ضبط کر لیتا ہے، تو وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ غصے کی ایک اور تفسیر بیان کی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے اجرا کے لیے اور اللہ کے لیے جو غصہ آئے وہ مستثنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرات اور اللہ کی نافرمانی پر اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. کَأَنَّ عُمَّانَ حُصِرَ عَلَى وَجْهِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار نے چوٹ دیا گیا ہو. یعنی اللہ کی نافرمانی پر آپ کو اتنا غصہ آتا تھا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، غصے سے سرخ ہو جاتا تھا جیسے کہ انار نے چھوڑ دیا گیا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے. ایک حدیث شریف میں ہے: من کظم غیظا وهو قادر على ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يقيره الله من الحور العين ما شاء. جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا اور حالانکہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لیں. غصہ ضبط کرنے کے بارے میں ایک اور حدیث شریف ہے: لِيَقُمْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَجْرٌ فَلَا يَقُومُ إِلَّا إِنسَانٌ عَفَا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو، بس کوئی شخص کھڑا نہ ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا. جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے، اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. بعض خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کرتے رہو وہ کبھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے لیے حکم ہے سل من قطع، وہ تو قطع رحمی کریں اگر آپ ان سے جڑے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں. اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرمایا کہ جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اور اس کے درجات بلند ہوں گے. البتہ اگر کسی رشتہ دار سے ناقابل برداشت مسلسل اذیت پہنچ رہی ہے، اس سے دین یا دنیا کا ضرر ہو تو علماء سے مشورہ کریں, اس کے لیے دوسرے احکام ہیں. تین حدیثیں غصے کے بارے میں اور سناتا ہوں. پہلی حدیث ہے, ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل. غصہ ایمان کو ایسا خراب اور برباد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا ایک نہایت کڑوی دوا ہے, اگر کوئی دور سے بھی پھوٹ رہا ہو تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے. ایک من شہد میں ذرا سا ڈال دیجئے, سارا شہد کڑوا ہو جائے گا. اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے. یعنی غصے والے کو اللہ تعالی کی محبت کا مزہ, عبادت کا مزہ, تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا. دوسری حدیث شریف میں ہے, من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ. جو شخص اپنے غصے کو روک لے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے. ظاہر بات ہے کہ غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اس نے اللہ کے لیے یہ تکلیف اٹھائی, لہذا اس مجاہدے پر اتنا بڑا انعام ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کنت اضرب غلام لی, میں اپنے ایک مملوک غلام کی پٹائی کر رہا تھا. فسمعت من خلفی صوتا, میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ایک آواز سنی. وہ کیا آواز تھی؟ اعلن ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ. یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ چند ضمیروں میں دو سطر کا مضمون بیان فرما دیا. اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو ڈیڑھ دو سطر ہو جائے گی. فرمایا کہ اے ابا مسعود, اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے. فرماتے ہیں, فلتفت تو میں نے متوجہ ہو کر دیکھا کہ کہاں سے یہ آواز آئی. فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ آپ کی آواز مبارک تھی. جی اٹھے مردے تیری یہ آواز تھی. یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل زندہ ہوتے تھے, امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی. بس اللہ تعالی نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی. اللہ والوں کی صحبت سے قلب میں اعمال صالحہ کی ایک زبردست قوت اور ہمت اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے. چالیس چالیس سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہ پاتا ہو, اللہ والوں کے پاس چند دن رہ کر دیکھیے کیا ہوتا ہے. مبارک وہ بندہ ہے, بہت ہی مبارک بندہ ہے وہ جو اللہ والوں سے تعلق کر لے, جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے, لہذا اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں اور اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہ سکتا, اس کی شقاوت کو سعادت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. یہ لمبی حدیث شریف ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک شخص غیر مخلص تھا. وہ وہاں اللہ کے لیے نہیں بیٹھا تھا, کسی ضرورت سے جا رہا تھا کہ وہاں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو رسل معلوم ہے لیکن اپنے بندوں پر فخر و مباحات فرمانے کے لیے پوچھتے ہیں. آخری جز اس لمبی حدیث کا یہ ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتوں نے عرض کیا کہ وہاں ایک بندہ ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا, انما جاء لحاجت, وہ کسی حاجت سے جا رہا تھا, دیکھا کہ کچھ اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا, کیونکہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتا. ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم. اس کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہ ما یتفضل اللہ بھی علیہ، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مندرج کر لیتا ہے۔ ان تمام انعامات میں جو اللہ والوں کو عطا کیے جاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آگے مفعول علیہ بیان ہو رہا ہے، اکرام اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا اکرام فرماتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی صحبت کا یہ انعام ہے کہ ان کی صحبت کے فیض سے شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے اور قلب میں اعمال صالحہ کی زبردست ہمت و توفیق عطا ہو جاتی ہے تو صحبت نبوت کے فیضان کا کیا عالم ہوگا۔ حالت ایمان میں جس پر نبوت کی نگاہ پڑ گئی وہ صحابی ہو گیا، اور دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ صحبت نبوت کے فیضان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً تنبیہ ہو گئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحر لوجہ اللہ، اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اس کی خطا کی تلافی میں، اس خطا کی تلافی میں۔ معلوم ہوا کہ خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار، اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر یہ رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر دیتی۔ یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں۔ آج کس ظالم کا منہ ہے جو کہے کہ میں اتنی تہجد پڑھتا ہوں، صوفی ہوں، اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ ذرا سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں کہ اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تہجد پڑھی، لہٰذا مسلمانوں کو اور بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیویوں کو اس طرح چاہو ستاؤ، کوئی قانون نہیں۔ دیکھیے صحبت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے رحمت نہ کی ہوتی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تم کو لپٹ جاتی۔ اب کس صوفی کا منہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے غصے میرے لیے کچھ مضر نہیں، کہ میرا غصہ میرے لیے کچھ مضر نہیں، میری تو اتنی عبادت ہے، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو مسعود سے زیادہ آپ مقبول ہیں، صحابی سے گویا بڑھ گیا۔ یہ صوفی جو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابی سے نعوذ باللہ اس کا درجہ بڑھ گیا۔ میرے دوستوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلم کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن مربی و مسلم کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر کو مربی کی ضرورت تھی، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا منہ ہے کہ ہم اپنے کو تربیت کا محتاج نہ سمجھیں؟ آگ جب لگتی ہے تو پانی ہی سے تو بجھتی ہے، یہ حدیثوں کے علاج ہیں کہ جس پر غصہ چڑھے وضو کر لے، اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس طرح وہ انتقام لینے سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو کر دوڑنا آسان تھا، اور اب جب بیٹھ گیا تو انتقام سے ایک درجہ دور ہو گیا۔ اب بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے تھوڑی سی کاہلی تو لگے گی، اور اگر لیٹ گیا تو انتقام سے تین درجے اور نیچے آ گیا، کہے گا کہ لیٹ کر بیٹھوں، بیٹھ کر کھڑا ہوں، پھر دوڑوں مارنے کے لیے، چلو جانے دو۔ حدیث شریف کی ترتیب دیکھیے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور وضو کا بھی حکم فرما دیا تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے، اور اللہ کے عذاب کو سوچے کہ جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، اور جتنی طاقت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ طاقت و قدرت خدا کو مجھ پر ہے۔ اس وقت خدا کو یاد کرے، اگر اس وقت خدا یاد نہیں آتا اور غصے کی حالت میں خدا کا عذاب، خدا کی پکڑ کسی کو یاد نہیں رہتی، اور غصے والا کہتا بھی یہی ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یہ دلیل ہے کہ اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ سید صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، صوفی صاحب ہوں، حالت غضب میں سوچے کہ ہم کس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدوار تو بنے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن خدا آپ کی رحمت سے ہمیں بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم نہیں کر رہا، رحم نہیں آ رہا، یا ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی ذرا سا ستا دے تو بغیر انتقام لیے چین نہیں آتا۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الولی لا یکون منتقما بل منتقم لا یکون ولیا، اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہیں جانتا، وہ کس منہ سے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما دی کہ اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے میری رحمت چاہتے ہو تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو، لیکن اگر کسی سے بار بار غلطی ہوتی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ اترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب کو جو غصے سے بار بار مغلوب ہو جاتے تھے یہ علاج تحریر فرمایا کہ جب غصہ اتر جائے تو جس پر غصہ کیا ہے مجمع عام میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے، اس کے پاؤں پکڑیے، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھیے، ایک دو بار ایسا کرنے سے ہی نفس کو عقل آ جائے گی اور پھر یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم خیارکم لنسائهم، ترجمہ، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ غالب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تیز باتیں کر لیتی ہیں، ناز نخرے دکھا دیتی ہیں، کیونکہ ان کو ناز دکھانے کا حق بھی حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب روٹھی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا کہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم، اور جب روٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کہتی ہے ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا حق بھی ہے، یہ ان کا ناز ہے، لہذا اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں فرمایا یغلبن کریمن، یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کریم شوہر پر، ویغلبہن لئیمن، اور جو لوگ بد اخلاق ہیں وہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر غالب آ جاتے ہیں۔ بعض علاقوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ پہلی رات عورت کو روب میں لانے کے لیے بڑی پٹائی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا جہالت اور ظلم ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہو، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں بد اخلاق ہو کر ان پر غلبہ نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہیں، دیکھیے ٹیڑی پسلیاں کام دے رہی ہیں یا نہیں، ان کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، لہذا ان کے ساتھ شفقت محبت اور رحمت سے معاملہ کیا جائے تو زندگی جنت کی ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا، اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کہ اے خدا، ہاتھ کی تو ہے، نمک تیز ہو گیا، اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا کہ داماد اس کو معاف کر دے، لہٰذا ہے خدا میں آپ کی رضا کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے اس نسبت سے آپ کے ساتھ بھی ہے اس کو معاف کرتا ہوں, اس کی نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے اس کو معاف کرتا ہوں. حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش وعاشروہن بالمعروف کو رد کرتے ہیں, یعنی بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اللہ کا حکم ہے. ابھی ایک ڈی آئی جی یا کمشنر سفارش لکھتے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا, تو بتائیے کہ ہم لوگ کتنا خیال کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرما رہے ہیں کہ ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ, یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے, ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے. لہٰذا اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اور بیوی کو معاف کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا. حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. اس نے کہا کہ معاملہ تو بہت خطرناک تھا, بڑے گناہوں کا معاملہ پیش ہو گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک بندی نے جس دن سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اور تم نے میری اس بندی کی خطا معاف کر دی تھی, جاؤ اس کے سلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ بھیجا غصے سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام اخلاق رذیلہ سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.